الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة البقرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال عز وجل وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فانك انت السميع العليم آمین یا رب العالمین. محترم حضرات اور معزز خواتین، اللہ کا بڑا شکر ہے کہ اس رب کائنات نے ہمیں ایمان اور صحت کے ساتھ رمضان المبارک کا عظیم مہینہ عطا فرمایا. پھر اسی رب نے الحمدللہ ہمیں روزہ رکھنے اور تراویح وغیرہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی. پھر اسی رب العلا نے ہم میں سے بہت سے ایسے لوگ تھے جن کو قرآن حکیم کے ذریعے اپنے ایمان کو تازہ کرنے کی توفیق عطا فرمائی. پھر الحمدللہ آپ میں سے بڑی تعداد اس وقت ایسے لوگوں کی ہے کہ جن کو رب کائنات نے اعتکاف کرنے کی توفیق عطا فرمائی. یہ ساری وہ سعادتیں ہیں جن کو جمع کر کے اللہ کا شکر ادا کرنا ہم پر واجب ہے. لہذا قرآن حکیم میں سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 میں نے تلاوت کی ہے. رب کائنات ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، جب تمہارے رب نے اس بات کا اعلان فرما دیا لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم ہماری نعمتوں پر شکر کرو گے تو ہم لازماً ان نعمتوں میں مزید اضافہ کریں گے. وَلَئِن كَفَرْتُمْ، لیکن اگر تم ہماری نعمتوں پر ناشکری کرو گے، ناقدری کرو گے، ان عذابی لشدید، تو یقیناً میرا عذاب بھی بڑا شدید ہے. بس یہ بات ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے کہ جتنی بھی مادی اور روحانی نعمتیں ہم پر ہوئیں وہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالی کے فضل کی وجہ سے ہوتی ہیں، رحمت خداوندی کی وجہ سے ہوتی ہیں. تو جن کا میں نے تذکرہ کیا یہ تو وہ باتیں ہیں کہ جو الحمدللہ ہم جانتے ہیں. اس کے علاوہ بھی بے شمار نعمتیں ہیں رب کائنات کی، جس کو قرآن نے کہا کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو وَلَئِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو گن ہی نہیں سکتے. وہ بے شمار نعمتیں ہیں جس سے الحمدللہ ہم استفادہ کر رہے ہیں. تو بہرحال اللہ کا شکر ادا کرنا ہم پر واجب ہے. اس کے کچھ خد و خال میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ شکر کیسے ادا کیا جائے اور اب کرنے کے کام کیا ہیں. یہاں سے جانے کے بعد، آج آخری جمعہ ہے رمضان المبارک کا الحمدللہ، آج یقینی طور پر انشاءاللہ چاند دکھے گا اور کل عید کا دن ہوگا، مسلمانوں کا ایک بڑا اجتماع جو رب کائنات جس پر فخر فرماتا ہے اور لوگوں کی مغفرت کا اعلان فرماتا ہے. یہ ساری چیزیں الحمدللہ ہم پڑھ چکے. بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب کرنے کا کام کیا ہے. اللہ پاک نے جب ہم پر اتنے احسانات کیے تو حل جزاء الاحسان الا الاحسان، جب رب نے ہم پر اتنے احسانات کیے تو ہماری روش بھی مناسب ہونی چاہیے. خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ رب کائنات ہم پر احسانات کرے اور ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہوں. خدا نہ خواستہ. اس حوالے سے جو آیت مبارکہ تلاوت کی گئی ہے وہ آیت نمبر 208 ہے سورۃ البقرہ کے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, ادخلوا فی السلم کافہ, داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے. ولا تتبعوا خطوات الشیطان, اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو. انہ لکم عدو مبین, یقیناً وہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. ان دونوں باتوں میں ذرا رب تلاش کیجئے. انشاءاللہ میری گفتگو کا اہم ترین حصہ یہی ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو. کیا رب ملتا ہے آپس میں؟ رب بالکل واضح ہے کہ اگر پورے کے پورے دین پر عمل نہیں کیا جا رہا, کچھ اللہ کی مانی جا رہی ہے, کچھ اپنے نفس کی, کچھ معاشرے کی, کچھ اور چیزیں ہیں جس کی اطاعت کی جا رہی ہو, تو یہ بات اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے. ولا تتبعوا خطوات الشیطان, اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو. انہ لکم عدو مبین, یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اور یہاں شیطان کی اسٹریٹجی سمجھنا بھی بہت ضروری ہے. شیطان دشمن ہے تو دشمن سے مقابلہ کب کر سکتے ہیں آپ؟ جب آپ کو معلوم ہو کہ وہ اس کے پاس کتنا اسلحہ یا اس کی اسٹریٹجی کیا ہے, کیسے آپ پر حملہ کرے گا. تو بہرحال ایک بات جو بہت طویل ایک گفتگو ہے, اس کا ایک حصہ یہ ہے کہ شیطان انسان کو ایک محدود تصور دین کے تحت, مذہب کے تحت زندگی گزارنے پر آمادہ کر لیتا, اور جو دین کے اہم یا زیادہ اہم احکامات ہوتے ہیں اس طرف توجہ ذرا ہٹا دیتا, اور چھوٹی چھوٹی باتوں, چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر ہی گویا پوری زندگی گزار کر وہ سمجھتا ہے کہ میں بہت بڑا نیک اور پرہیزگار اور اللہ والا بن گیا. یہ شیطان کی ایک اسٹریٹجی ہے ان لوگوں کے بارے میں, خاص طور پر جو دین کا کام کرنا چاہتے ہیں. لہذا انشاءاللہ آج ہم سمجھیں گے کہ یہ پورے کے پورے دین, پورے کے پورے اسلام سے مراد کیا, اور اللہ سے دعا بھی کر لیں کہ اللہ پاک ہمیں پورے کے پورے دین کی سمجھ عطا فرما دے اور اس کے لیے پھر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما دے. سب سے پہلی بات, اسلام کسے کہتے ہیں جس کا یہاں داخل ہونے کا حکم دیا جا رہا, ادخلوا فی السلم کافہ. تو اسلم یسلمو اسلامن کے معنی کیا ہیں؟ بنیادی معنی کیا ہیں؟ گردن جھکا دینا, ٹو سرینڈر, ٹو گیو اپ دا ریزسٹنس. اصطلاحی معنوں میں اس سے مراد اس کائنات کا رب اللہ سبحانہ و تعالی کو وحدہ لا شریک لہ مانتے ہوئے اس کے تمام احکامات کے سامنے گردن جھکانے کا نام اسلام ہے. اللہ کو رب مان کر, وحدہ لا شریک مان کر اس کے تمام احکامات کے سامنے گردن جھکانا, یہ ہے اسلام, جس میں داخل ہونے کا اللہ پاک ہمیں حکم دے رہا. ادخلوا فی السلم کافہ. اور یہ اسلام جو ہے یہ کتنا اہم ہے, یہ دین تین آیات سے سناؤں گا سمجھانے کے لیے, موضوع نہیں ہے, اہمیت بیان کرنے کے لیے. اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین کون سا بتائیے؟ ان دین عند اللہ الاسلام, یقیناً دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے. اسی طرح سورہ آل عمران میں اللہ پاک فرماتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ, جو اسلام کے سوا کوئی اور دین اختیار کرے گا وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ, اور ایسا شخص آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائے گا. اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام. اسلام کے سوا کوئی اور دین اختیار کیا جائے گا اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرمائے گا، جہنم میں جائے گا ایسا شخص. اور جو آخری آیت مبارکہ ہم سب جانتے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی حجت الوداع کے موقع پر، اس میں جس شان سے رب کائنات نے اسلام کا تذکرہ کیا ہے، اس کو پسند فرمایا، وہ پورے قرآن حکیم کی اہم ترین آیت ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. واتممت علیکم نعمتی، تم پر اپنی نعمت کا اتمام فرما دیا. ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کیا. لہذا دعا کریں اللہ پاک ہمارے نزدیک بھی اسلام پسندیدہ دین بن جائے. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، میں راضی ہو گیا اللہ کو اپنا رب مان کر، اسلام کو اپنا دین مان کر، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مان کر. اگر یہ روش ہماری ہے، اللہ کو رب مان لیا، اسلام کو دین مان لیا پسندیدہ دین، اور راہبر رہنما محمد الرسول اللہ کو مان لیا، انشاءاللہ کامیابی مل جائے گی. لہذا ادخلوا فی السلم کافہ میں آغاز کہاں سے ہوتا ہے، دین اسلام میں داخل کیسے ہوتے ہیں. ایک شخص اگر مسلمان نہیں تھا، آج مسلمان ہونا چاہتا ہے، داخل ہونا چاہتا ہے، تو کیسے ہوتا؟ کلمہ طیبہ پڑھ کر، کلمہ شہادت پڑھ کر اسلام میں داخل ہوتا. پھر داخل ہو گیا، آپ کیا کریں؟ کیا محض کلمہ، اس کو صرف کلمہ، کیا واقعہ یہ کہ اس کو اگر وہ نماز، روزہ، حج، زکات کی ادائیگی نہ کرے، مثال کے طور پر، کیا حقیقی اعتبار سے وہ مسلمان ہوا؟ گو کہ یہ بات واضح ہے کہ یہ کلمہ بھی محض اس کو جنت میں لے جانے کے لیے انشاءاللہ کافی رہے گا اگر وہ اخلاص کے ساتھ اس نے کلمہ پڑھا. لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ ایک مکمل مسلمان وہ ہے کہ جو کلمہ پڑھنے کے بعد کلمے کے تقاضے ادا کرے. لہذا اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہیں. امید ہے کہ یہ حدیث سب کو یاد ہوگی، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے. حدیث میں جو بات واضح ہے، یہ بنیاد ہے. بنیاد کسی عظیم عمارت کے لیے، آپ سب سے اہم ترین جگہ کون سی ہوتی ہے؟ 100 منزلہ عمارت بنانا چاہتے ہیں، اس پر ایک بہت بڑا سا چاند تارہ بنانا چاہتے ہیں، لیکن بنیاد اہم ترین ہو. بنیاد میں اگر مٹیریل صحیح نہیں ڈالا تو وہ عمارت مضبوط نہیں ہے. لہذا ہمارے دین کی بنیاد کلمہ شہادت، ایک اللہ پر ایمان لانا، محمد رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی تصدیق کرنا، یہ سب سے پہلے فاؤنڈیشن پلر ہے. جو اللہ کا شکر ادا کیجئے ہمیں پیدائشی طور پر مل گیا، با خدا اللہ کا شکر ادا کرنا ہم پر واجب ہے. جب ہم پیدا ہوئے تو ہمارے کانوں میں اذان دی گئی، اللہ اکبر کا نعرہ لگایا گیا، یہ بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ پاک نے ہمیں عطا فرما دی. ورنہ 5.5 ارب سے زیادہ دنیا میں لوگ ایسے ہیں جن کو یہ کلمے کی توفیق نہیں ملی. اللہ پاک نے ہم پر احسان کیا الحمدللہ. تو ادخلوا فی السلم کافہ کا آغاز ہوگا کلمہ طیبہ سے، کلمہ شہادت سے. موروثی طور پر تو بحمدی تعالیٰ ہمیں یہ کلمہ مل گیا، جیسے میں نے عرض کیا شکر واجب ہے، لیکن اب شعوری طور پر ہم سمجھیں کہ رب کائنات نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی ایمان کی، تو اب اس ایمان کے تقاضے کیا ہیں؟ فاؤنڈیشن پلر اگر ہمارا مضبوط ہے الحمدللہ، تو سب سے پہلا تقاضا وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز قائم کرے. وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، زکات ادا کرے. وَحِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور جو صاحب استطاعت ہو اس کے گھر کا حج کرے، یعنی حج اس پر فرض ہے. وصوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھیں. الحمدللہ اس چیز کا شعور بحمدی تعالیٰ ہم سب کو ہے کہ یہ چار پلر چار بنیادی فرائض ہیں جو ہر مسلمان پر لازم ہے الحمدللہ, جس کے اندر یہ استطاعت ہے. لیکن ان چار میں سے اہم ترین فریضہ کون سا ہے؟ غور کیجئے, چاروں فرائض ہیں لیکن ایک ایسا فرض جو ہر مسلمان پر لازم ہے, چاہے امیر ہو یا غریب ہو, عورت ہو یا مرد ہو, وہ نماز ہے. حج ہر مسلمان پر فرض نہیں ہے, اور جس پر ہے اگر وہ سال زندگی میں ایک مرتبہ ادا کر لیں حج ادا ہو گیا, اس کا فرض ادا ہو گیا. زکوٰۃ ہر مسلمان پر فرض نہیں ہے, ہر صاحب نصاب پر ہے جو ادا کر دیں سچائی کے ساتھ, دھوکہ دیے بغیر بالکل صحیح صحیح زکوٰۃ ادا کر دیں, اس کا فرض ادا ہو گیا. رمضان کے روزے الحمدللہ ہم سب جانتے ہیں فرض ہیں, اور ہم رکھتے بھی ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. ایک فرض ایسا ہے جو ہر مسلمان پر ہر حال میں رب کائنات نے رکھا ہے, لازم قرار دیا. لہذا آج خاص طور پر مغرب سے پہلے یہ موتکفین سے میں عرض کر رہا ہوں, عصر سے مغرب کا ٹائم ذرا تنہائی میں گزاریے گا, ملنے ملانے میں نہیں. مل لیے جتنا ملنا تھا, اب ذرا ملاقات کر لیں کس سے, تنہائی میں. ویسے پتہ نہیں گزرے یہاں ہوں گے نہیں ہوں گے, لیکن کم از کم مسجد کے کسی کونے میں بیٹھ جائیے اور اللہ پاک سے راز و نیاز کی بات کر کے ایک کم از کم ایک گزارش کر لیں کہ اللہ اب تو نے توفیق دی ہے جن کاموں کی, زندگی کی آخری سانس تک مجھے مسجد سے تعلق جوڑنے کی توفیق عطا فرما. آپ یقین کریں مسجد سے تعلق رہا انشاءاللہ اخلاص کے ساتھ, پانچ وقت باجماعت نماز پڑھتا رہا ایک مسلمان, تو اللہ تعالیٰ اس کو بے شمار مصیبتوں سے بچاتا ہے اور بے شمار نعمتیں عطا فرماتا. یہ ایک ایسا فرض ہے, اس پر میری گفتگو نہیں ہے لیکن میں توجہ دلا رہا ہوں, یہاں سے جائیں اللہ کا احسان مان کر اور انشاءاللہ مسجد سے اپنے تعلق کو بہتر سے بہتر کریں. خاص طور پر فجر کی نماز, خاص طور پر فجر کی نماز, خاص طور پر فجر کی نماز کریں گے انشاءاللہ اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. یہ تو ہو گئی ایک عمارت کی فاؤنڈیشن آپ نے ڈال لی, چار پلر کھڑے کر دیے. لیکن کیا محض چار پلر کھڑے کر کے کوئی اس میں رہ سکتا ہے؟ یہ گھر ہیں, یہ آپ نے پلرز کھڑے کیے ہیں عمارت کی مضبوطی کے لیے. عمارت مضبوط ہو مضبوط پلر ہونے چاہیے. چھت ڈالی نہیں آپ نے, یقینی طور پر وہ عمارت نہیں ہے. آثار بتا رہے ہیں کہ عمارت عظیم تھی, وہ عظیم ترین عمارت کے خد و خال, اس کے جو نشانات ہیں ابھی باقی ہیں, نماز روزہ حج زکات مسجد وغیرہ, لیکن عمارت کا یہ سب سے بنیادی حصہ اسلام پورا کا پورا کیا ہے, جس کا آغاز کلمہ شہادت اور نماز سے ہوتا ہے, پوری زندگی میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کا نام اسلام ہے. اور یہ پلرز آف اسلام آپ کو سپورٹ کرتے ہیں, سپورٹیو ایلیمنٹ ہیں, ایمان میں اضافے کا ذریعہ, تعلق مع اللہ کا ذریعہ, جس طرح بیٹری ڈاؤن ہو جاتی ہے تو بیٹری چارج کرنے کا ذریعہ, ایمان کا لیول بڑھتا ہے. رمضان میں بڑھا یا نہیں؟ رمضان میں الحمدللہ ایمان کا لیول ہمارا بڑھ جاتا ہے نیک اعمال کی وجہ سے, اچھے لوگوں کی وجہ سے, یہ رب کائنات احسان کرتا. لہذا اگلا مرحلہ یہ کہ مسجد کی باہر کی جو زندگی ہے, مسجد میں کتنے دیر رہتے ہیں؟ 24 گھنٹے میں بہت ٹائم لگا دیا, 2 گھنٹے 3 گھنٹے کیا خیال ہے, اتنا ہی ہوتے ہیں نا, یا تھوڑا سا اور ٹائم, 4 گھنٹے لگا لیے, بقیہ 20 گھنٹے کیا کرنا ہے؟ یہ ہے اصل امتحان ہمارا, کہ یہاں سے جو تعلیمات لی ہیں, تعلق مع اللہ حاصل کیا, اب اس کی امپلیمنٹیشن کہاں ہے؟ وہ ہے وہ ہماری پریکٹیکل لائف, جس میں ہم ایک مسلمان کی حیثیت میں لوگوں کے سامنے آئیں. لہذا تین گوشے اپنے ذہن میں رکھیے گا اسلام سے متعلق. سب سے پہلا گوشہ عبادات, جس پر میں نے بات کر لی, جو بنیاد بھی ہے پلرز بھی ہیں. دوسرا اہم گوشہ اخلاقیات, جس میں اکثر و بیشتر ہم فیل ہو جاتے ہیں الا ماشاء اللہ. عبادات پوری, نماز روزہ حج زکات عمرہ اور انفاق ہو رہا ہے سب, لیکن جب لوگوں سے ڈیلنگ کی بات آتی ہے, لوگوں سے بیہیو کرنے کی بات آتی ہے, اکثر و بیشتر اس سٹینڈرڈ پہ نہیں ہے جیسے کہ ہونا چاہیے. جو معیار ہے محمد رسول اللہ کا علیہ الصلوۃ والسلام. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلْقٍ عَظِيمٍ. قرآن گواہی دے رہا ہے کیا ہمارے اخلاق واقعتاً ایسے ہیں جیسے کہ محمد رسول اللہ کے تھے علیہ الصلوۃ والسلام. تو اب آج سے اپنا تجزیہ کر کے انشاءاللہ اپنے معاملات کو اپنے اخلاق کو درست کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ کریں گے. ان اخلاقیات میں اخلاق فضائل اخلاق کیا ہیں چند عرض کر رہا ہوں، وقت اتنی تفصیل میں جانے کا نہیں. کیسے پتا چلے گا کہ ہم نیک ہیں یا نہیں، مسلمان ہیں یا نہیں؟ یہ جو ڈیلنگ ہوتی ہے لوگوں کے ساتھ برتاؤ، اس میں خاص طور پر وعدہ پورا کرنا، جو کمٹمنٹس ہم کر رہے ہیں لوگوں سے ان کو پورا کرنے کی کوشش کرنا، یہاں سے پتا چلے گا کہ ہم مسلمان ہیں یا نہیں. وعدے ہم کریں لوگوں سے اور وعدے پورے نہ کریں، یہ اس بات کی علامت ہے کہ ایمان ابھی پوری طرح سے اندر نہیں داخل ہوا، مسجد میں ہی چھوڑ کر آ گئے بس. لہذا قرآن حکیم توجہ دلاتا ہے، وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا. وعدوں کو پورا کرو، وعدے کے بارے میں سوال ہوگا. اور پیارے نبی نے تو ایسی بات کہی ہے لرزا دینے والی. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راضی ہیں، فرماتے ہیں کلما خطبنا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام الا قال. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اللہ کے نبی نے ہم سے خطاب فرمایا ہو اور یہ بات ارشاد نہ فرمائی ہو. کون سی بات؟ لا دین لمن لا عہد له. اس شخص کا کوئی دین ہی نہیں جس میں عہد کی پاسداری نہ ہو. لا دینا، کوئی دین نہیں. لمن لا عہد له، جس شخص میں عہد کی پاسداری نہیں اس کا کوئی دین ہی نہیں. ولا ایمان لمن لا امانت له، اس شخص کا کوئی ایمان ہی نہیں، ایمان کی ویلیو نہیں جس میں امانت کی پاسداری نہ ہو. تو آپ اپنا جائزہ لیجئے، ہم سب اپنا جائزہ لیں. ہم وعدے کرتے ہیں اللہ سے، اللہ کے بندوں سے، کسی اجتماعیت میں شامل ہونے کا وعدہ بیعت کی بنیاد پر، تنظیم اسلامی بیعت کی بنیاد پر ہے، وعدہ کرتے ہیں. تو آپ یہ وعدے پورے بھی کرتے ہیں یا نہیں؟ وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا، وہ دوست ہی کیا جو خفا ہو گیا، اور وہ قرض ہی کیا جو ادا ہو گیا. یہ اخلاقی گراوٹ ہے آج ہمارے معاشرے کی. لہذا اخلاق حسنہ، وعدوں کو پورا کرنا، امانت کی پاسداری، سچ بولنا، سچائی، یہ تو بندہ مومن کا وصف ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا بندہ مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا. لہذا کیا لوگ ہمارے کردار کے بارے میں گواہی دیتے ہیں؟ ہم سچے ہیں، ہم امانت دار ہیں، ہم ایفا عہد کرنے والے ہیں. لوگوں سے پوچھنا ہوگا، اپنے بارے میں خود خیال نہ کریں. ذرا آپ کے جو لوگ ہیں، جو آپ کے خاندان والے ہیں، آپ کے آفس کلیگس ہیں، ان سے ذرا اندازہ لگائیے وہ کیا رائے رکھتے ہیں آپ کے بارے میں. تو بہرحال اخلاقیات، اور اس میں خاص طور پر جو رذائل اخلاق ہیں، اس سے اپنے آپ کو شعوری طور پر بچانے کی کوشش کرنا. یہ وہ کاٹے ہیں جو بار بار دامن سے چپٹیں گے اور آپ کو بہرحال آپ کے دامن کو تار تار کرنے کی کوشش کریں گے. جس میں بدترین رذائل اخلاق میں سب سے بڑا ہے جھوٹ. ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار. اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا اس شخص کو جو جھوٹ بولنے والا ہو، بہت زیادہ ناشکری کرنے والا ہو. حضور نے فرمایا الصدق ینجی والکذب یہلک. سچائی انسان کو نجات دیتی ہے، جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے. لہذا شعوری طور پر ہر جھوٹ سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں. اسی طرح کردار میں منافقت، جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، امانت میں خیانت کرنا، یہ سارے منافقوں کے علامات ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائے. شعوری طور پر اپنے آپ کو ان رذائل اخلاق سے بچانے کی کوشش کرنا، کریں گے انشاءاللہ. پھر زبان سے ہونے والے گناہ، غیبت بدترین گناہ، اپنے بھائی کا گوشت کھانے کے برابر کیا قرآن نے. لا یقتب بعضکم بعضا. اتنی جرات ہے کہ منہ پر جا کر بات کرو کسی سے اگر بات کر سکتے ہو، اتنی کرج نہیں ہوتی کہ لوگوں کے سامنے بات کریں، ادھر ادھر پیٹ پیچھے باتیں کر رہے ہوتے ہیں. خبیث ترین کردار کے حامل لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں کے پیٹ پیچھے بات کر رہے ہوں. وَلَا يَقْتَلْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ یہ بات بہت ناپسند آئی نا، مردہ بھائی کا گوشت کیسے کھا سکتے؟ تو رضائل اخلاق میں غیبت سے بچنا، شعوری طور پر کوئی آپ کے سامنے کر رہا ہو تو اس کو پیار سے سمجھائیں، بھائی یہ کام نہ کرو، خدا کے لیے نہ کرو، اپنے اعمال بھی ضائع کر رہے ہو، میرے بھی کان میں سیسا بھرواؤ گے، خدا نہ خواستہ. معذرت کے ساتھ سب سے پسندیدہ ترین ڈش کون سی ہماری؟ آفیسز میں چلے جائیے، گھروں میں، خاندان میں چلے جائیے، سب سے پسندیدہ ترین ڈش صرف عورتوں کی نہیں، عام طور پر ہم سمجھتے ہیں عورتیں یہ کام کرتی ہیں، مرد بھی کسی سے کم نہیں ہے. لہذا شعوری طور پر اپنے آپ کو ان رضائل اخلاق سے بچانے کی کوشش کرنا از اے ویری امپورٹنٹ پارٹ آف دین. جہاں عبادات کی اہمیت ہے وہاں پر اخلاقیات بھی اتنی اہمیت کے حامل ہیں. اور تیسرے نمبر پر معاملات، ڈیلنگ. اور معاملات میں یاد رکھیے، یہ حقوق العباد اور حقوق اللہ کا تذکرہ تھا. بس آخری بات جس طرح توجہ دلا رہا ہوں، غور سے سنیے گا. ہم ایک مسلمان امت ہیں الحمدللہ، امت محمدیہ، امت مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. ہم سے زیادہ خوش نصیب کوئی دنیا میں ہے ہی نہیں. ہمیں محمد رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت مل گئی، رہے سلامت، بس ان سے نسبت. میرا تو ایک آسرا یہی ہے، قیامت کے دن انشاءاللہ شفاعت کبریٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہمیں بھی حاصل ہوگی انشاءاللہ. اور یہی سب سے بڑا ذریعہ جہنم سے بچنے کا، ہمارے اعمال اس قابل نہیں ہیں. تو اب سوال یہ ہے کہ محمد علیہ الصلوۃ والسلام سے جو مزید ہمارا تعلق کیسے مضبوط سے مضبوط تر ہو، کہ وہ نہ صرف ہماری شفاعت کروائیں بلکہ سب لوگوں کے سامنے ہم پر فخر کر رہے ہوں. میرے بھائی وہ ہیں جو کرنے کا کام اس امت میں جو لازم قرار دیا گیا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم ہو بہترین لوگ. ذرا اپنے بارے میں سوچیں، ہم کون ہیں، کیا ہماری ذمہ داری ہے، اور ان ذمہ داریوں کو ادا کر کے ہم بہترین لوگ ہیں، ادا نہیں کریں گے بدترین لوگ. بنو اسرائیل پورا پڑھ کر آئے، بنو اسرائیل کو اللہ پاک نے عبرت کا نشان بنایا. کیوں بنایا؟ انہوں نے مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا. جن کو تورات کا حامل بنایا گیا تھا، حامل تورات، انہوں نے تورات کو نہیں اٹھایا، اس کے احکامات پر عمل نہیں کیا، ان کی مثال گدھے کی طرح ہے. بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ. سورہ جمعہ پڑھتے ہیں الحمدللہ. تو میرے بھائی اس امت پر اللہ پاک نے جو چیز لازم قرار دی ہے وہ ہے دین کی دعوت و تبلیغ، تم نے لازمن کرنی ہے. نیکی کی دعوت تم نے دینی ہے، برائی سے روکنا ہے. یہ ہے اس امت کی اصل مقصد بعثت، کریں گے انشاءاللہ. لہذا جہاں ہمارا دائرہ اختیار ہے، زون آف انفلوئنس، ہر شخص کا کہیں نہ کہیں تو ہوتا ہے، سب سے پہلے اپنے وجود پر ہے یا نہیں، یا وجود پر بھی کنٹرول نہیں ہے، تو سب سے پہلے اللہ کا دین کہاں نافذ کیا جائے گا؟ جہاں میرا دائرہ اختیار اس 6 فٹ کے وجود پر ہے، اس کو میں اللہ کا مطیع و فرما بردار بناؤں گا انشاءاللہ. یہ وعدہ کیجئے اللہ پاک سے، ہر حرام چیز سے اس کو بچاؤں گا اور ہر لازم جو فرض ہے اس کو ادا کرنے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلا وعدہ اللہ پاک سے، یہ کام کریں گے انشاءاللہ. اور اگر ہمارا اخلاق و کردار درست ہے انشاءاللہ، تو اب ہماری بات جو دوسرے لوگوں تک پہنچانے والے اس میں تاثیر پیدا ہوگی. دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. اگر ہمارا اخلاق و کردار اچھا ہے انشاءاللہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق، آپ کی سیرت مطہرہ کے مطابق، تو اب یہ دین کا کام انشاءاللہ ہم سب نے کرنا. اور اس کا سب سے پہلا جو مرحلہ ہے وہ اپنے گھر میں اللہ کا دین نافذ کرنے کی کوشش کرنا. میں نے لفظ استعمال کیا ہے, بات لطیفہ سنانا اچھی بات نہیں ہے, لیکن سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں. یہ نہ ہو کہ یہاں سے جا کر بس شریعت نافذ گھر میں ختم, یہ طریقہ کار نہیں ہے. طریقہ کار یہ ہے کہ پہلے اپنے گھر والوں کی ذہن سازی کی جائے, ان کو بھی اللہ کا دین سمجھایا جائے, اس میں تھوڑا ٹائم بھی دیا جائے. یہ نہ ہو کہ ہم نے تو چار سال پانچ سال لیے دین سمجھنے میں, اور گھر جا کر بس آج نافذ کرنا ہے, تو یہ زیادتی ہے, یہ ظلم ہے. اپنے گھر والوں کی ذہن سازی کر کر, بیوی ہیں, بچے ہیں, بہن بھائی ہیں, ماں باپ ہیں, یہ جو ایک دائرہ کار ہے, اس میں پہلے ان کو دین کی دعوت دیجئے, پیار سے, محبت سے ٹائم دیجئے انہیں اپنی اصلاح کرنے کا. ہو سکتا ہے ہمارے اخلاق و کردار سے ہم سے بہتر مسلمان بن جائیں وہ, ہم نے تو پہنچایا ہی نہیں ان تک ابھی دین اللہ کا. کریں گے سب سے پہلے اپنا گھر, ہم اور ہمارا گھر, جن کے بارے میں ہم نے سب سے پہلے جواب دہی کرنی ہے, اپنی بیوی, اپنی اولاد, یہ سب سے پہلے, پھر بہن بھائی اور والدین, ان تک بھی اللہ کا پیغام پہنچانا. اس کے لیے اپنے گھر کے اندر درس و تدریس کا کام کیجئے, دعوت کا کام کیجئے, اپنی زبان سے قرآن حکیم کا درس و تدریس کیجئے, یہ کرنا ہے. اسی طرح پھر اپنے محلے میں, اپنے آفس میں, اپنے خاندان میں, یہ بڑھتا جائے گا آپ زون آف انفلوئنس. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہی ترتیب سکھائی قرآن حکیم نے, انذر عشیرتک الاقربین, آیات نازل ہوئی, انذر عشیرتک الاقربین, خبردار کیجئے اپنے قریب ترین لوگوں کو, قریب ترین خاندان والوں کو. اللہ کے رسول نے کیسے عمل کیا اس پر؟ سب سے پہلے اپنے تمام رشتہ داروں کو بلایا, سگے رشتہ داروں کو, جن میں نمایاں ترین حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ, حضور نے مخاطب کیا انہیں, یا فاطمہ تو بنت رسول اللہ, اے فاطمہ رسول کی بیٹی, بچاؤ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے, قیامت کے دن میں تمہارے کچھ کام نہ آ سکوں گا. اپنی پھوپھی کو مخاطب کیا, اپنے رشتہ داروں کو مخاطب کیا. لہذا دل کی آمادگی کے ساتھ ساتھ, نرم دل کے ساتھ لوگوں کو خبردار کرنا, یہ ہماری ذمہ داری. اس میں غصہ نہ آئے, غصہ حرام شریعت اسلامی میں واحد ہے جس کو پینے کا حکم دیا گیا. کیا ہے؟ اگر دعوت اور تبلیغ میں غصہ آ گیا, سمجھ لیجئے کس کی طرف سے. اما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ باللہ, شیطان کی طرف سے چھوت لگتی ہے, غصہ آ جائے, ہائپر ہو جائے بندہ. فاستعذ باللہ, فوراً اللہ سبحانہ و تعالی کی پناہ میں آ جائیے. لہذا یہ دعوت دین, دعوت اللہ, یہ محمد رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی مستقل سنت ہے. اس میں کسی بھی اسکول آف تھاٹ کے درمیان کوئی اختلاف نہیں. قل ہاذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی, سورہ یوسف میں اللہ پاک فرماتا, یہ ہے میری سنت, میرا طریقہ, میری سنت, یہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں. علی بصیرۃ انا, پورے شعور کے ساتھ, اور جو میری اتباع کرنے والے ہیں وہ بھی یہی کام کریں گے, کریں گے انشاءاللہ. اور دعوت کا اصل ہدف یہ ہو, آخری بات, ذرا تلخ بات, کڑوی بات, کہ یہ دعوت ایک اجتماعیت کی بنیاد فراہم کرے, اور وہ اجتماعیت پھر اللہ کا دین نافذ کرنے کی کوشش کرے. جہاں ہمارا دائرہ اختیار ہے وہاں دعوت دیں گے, جہاں دائرہ اختیار نہیں ہے وہاں لوگوں سے گزارش کریں گے. خدا کے واسطے سودی نظام ختم کر دو, یہ اللہ اس کے رسول کے خلاف اعلان بغاوت ہے. یہ پاکستان محض نمازیں پڑھنے کے لیے نہیں بنایا گیا. نمازیں تو آج بھی ہم سے بہتر ہندوستان میں لوگ پڑھ رہے ہیں. ہم نے یہ ملک بنایا تھا. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ کا تقاضا یہ ہے کہ شریعت اسلامی کو نافذ کرو. ہماری معیشت میں, معاشرت میں, سیاست میں اللہ کا دین نافذ ہونا چاہیے. اس مقصد کے لیے ہم نے پاکستان بنایا تھا. تلخ بات یہ ہے, کڑوی بات یہ ہے, کہ اگر ہم نے شریعت اسلامی نافذ نہیں کی, اس کے لیے جدوجہد نہیں کی تو یہ موجودہ پاکستان باقی نہیں رہے گا. اس کے دشمن چاروں طرف جیسے مردہ جانور مرنے والا ہو تو اس کے سر پر کیا منڈلا رہے ہوتے ہیں؟ چاروں طرف گد منڈلا رہے ہوتے ہیں، اس کے چاروں طرف گد منڈلا رہے ہیں. وہ امریکہ ہے جو ڈو مور کر کے دھمکی دیتا ہے، وہ انڈیا ہے ہمارا دشمن، بدترین دشمن، جو اب اس کو دو یا تین طرف سے ہم پر انفلوئنس لاتا ہے، سمندر پورا، اسی طرح لاہور سے اور سندھ سے اس کی جو ہے سرحدیں ملی ہیں. اور ایک اور ہمارا مسئلہ ہے کہ افغانستان بھی اب ہمارا سیکیور سرحد نہیں رہا، تین طرف سے وہ ہم پر حملہ کر سکتا. اور بدترین دشمن اگر پاکستان کا کوئی ہے نظریاتی اعتبار سے تو وہ اسرائیل ہے. لہذا پاکستان کی بقا اور سلامتی صرف اس بات میں ہے، باخدا اس بات میں ہے کہ یہاں اللہ کا دین نافذ کرو، مضبوط کرو اسلام کو، پھر یہ پاکستانی قوم ایسی الحمدللہ جو اپنے دین کے لیے، اپنے پیغمبر کے لیے، اپنی کتاب کے لیے، اپنی جانیں لٹانے کے لیے تیار ہو جائے گی. اور پوری تاریخ بھری ہوئی ہے اس کے لیے. پاکستان بنا ہی اسلام کے نام پر، قربانیاں کس لیے دیں؟ اسلام کے نام پر. لہذا آخری بات یہ ہے، بہرحال طرف تو لگے گی، طرف لگتی ہے، کڑوی بات تو ہوتی ہی کڑوی ہے، طرف لگتی ہے. ابھی بھی ہم نے توبہ نہیں کی، ابھی بھی باز نہیں آئے، ابھی بھی بھاری جوتا تیار نہیں کیا اسلام کے نفاذ کے لیے، تو خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ یہ ملک اس کا جواز باقی نہیں رہے گا. لہذا اس ملک میں وہ دینی جماعتیں، اسلامی جماعتیں جو اسلام کے غلبے کی کوشش کر رہی ہیں، ان کو بھرپور سپورٹ کرنا، فائنینشلی، مورلی، فزیکلی ہماری ذمہ داری ہے. اللہ پاک ہم سب کو اس کام کے لیے توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.